أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری گفتگو خطبہ فدقیہ سے کچھ اہم معارف کے سلسلے میں جاری تھی، اور گزشتہ دروس کے اندر ہم نے نبی گرامی اسلام کے سلسلے میں وہ عرائض پیش کیے جو اس خطبہ فدقیہ میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائے تھے، اور آج کے اس درس میں اسی نبوت کے سلسلے میں اور نبی گرامی اسلام کے سلسلے میں ان کی رحلت کے حوالے سے جو نکات ہیں اور جو معارف ہیں اور جو حقائق ہیں بعض، ان کی طرف سیدہ اشارہ فرمانا چاہتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفة و اختیار، ذات پروردگار نے نبی گرامی اسلام کو اپنی طرف بلا لیا، قبض رأفة و اختیار، لیکن کس طرح بلایا؟ شدت رحمت اور اختیار کے ساتھ، و رغبت و ایثار، اور رغبت و ایثار کے ساتھ. فمحمد انتع بهذه الدار فی راحہ، اور اس کے بعد جب نبی گرامی اسلام اس عالم سے چلے گئے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ان سختیوں سے آزاد ہیں. تو یہ جملات ہیں، اس طرح اس کے بعد کچھ جملات ہیں جن کی طرف ہم بعد میں اشارہ کرتے ہیں. سیدہ نبی گرامی اسلام کی رحلت کا تذکرہ کرتی ہیں، اور کچھ جملے یہاں پر قابل غور ہیں جن کے اندر کچھ عمیق نکات پائے جاتے ہیں، گرچہ ہم ان تمام جملات کی مفصل شرح تو نہیں دے سکتے، توضیح تو نہیں دے سکتے، لیکن بعض کلمات کی طرف اور بعض جملات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ یہیں پر یہ جو جملہ سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ قبض رأفة و اختیار، کہ نبی گرامی اسلام کو خداوند متعال نے اس عالم سے جب اٹھایا تو خدا کی جانب سے بھی رغبت ہے، خدا چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کو اپنی طرف بلا لے، اور اس طرف سے نبی گرامی اسلام چاہتے ہیں کہ وہ اس عالم سے کوچ کریں، خود انتخاب کرتے ہیں اس عالم سے جانے کو اور پروردگار کے قرب میں قرار پانے کو. تو یوں دونوں طرف کی رضایت ان جملات سے سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پر رأفة کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے، یہ ایک مرتبہ رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک مرتبہ رأفة کا. رأفة کا جو لفظ ہے وہ اسی رحمت کی معنی میں ہے، لیکن رحمت کا شدید جو مرحلہ ہوتا ہے اسے رأفة سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم اسلام کو خداوند متعال جب اپنی طرف بلا رہا ہے تو وہاں پر رأفة سے سیدہ تعبیر کر رہی ہیں، کہ یعنی شدت رحمت پروردگار یہاں پر شامل حال ہے اس پیغمبر گرامی اسلام کو اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل کرنے میں. اور وہ اختیار ان کا جو کلمہ سیدہ نے استعمال کیا، اس کے سلسلے میں بعض ہمارے بزرگان یوں شرح اور تفسیر دیتے ہیں کہ اس عالم کے اندر ذات پروردگار نے انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے کو جو ذمہ داری دی ہے، ملک الموت کو، وہ جب کسی انسان کے روح کو قبض کرتا ہے تو وہاں کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا، لیکن نبی گرامی اسلام کے سلسلے میں جب ملک الموت پیغمبر گرامی اسلام کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر آتا ہے اور دروازے پر رک کے اجازت طلب کرتا ہے، یعنی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یوں اجازت طلب کرنا چاہتا ہے. تو اندر سے بی بی سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ کون ہے، تو وہاں پر یہ آواز آتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور یوں سلام کرنے کے بعد ملک الموت اجازت چاہتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے. لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی اسلام کے وضعیت اور حالت کو جب دیکھتی ہیں کہ مساعد نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کریں، تو یوں ملک الموت کو اجازت نہیں ملتی اندر داخل ہونے کی. تو دوسری بار بھی اس طرح یہ اجازت تکرار ہوتی ہے. پھر جب تیسری بار ملک الموت اجازت طلب کرتے ہیں تو نبی گرامی اسلام جناب سیدہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ نے پہچانا اس شخص کو کہ جو اس دروازے پر ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو سیدہ یہ نہیں فرماتی کہ میں مجھے نہیں معلوم یا میں نے نہیں پہچانا، بلکہ فرماتی ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، خداوند متعال اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر نبی اکرم اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دروازے کے پیچھے وہ ذات ہے، وہ ملک الموت ہے، کہ جو گھروں میں جب داخل ہوتا ہے تو خواتین کو بیوہ اور ان کے بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے۔ تو یوں ملک الموت کے حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام کچھ چیزوں کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ملک الموت ہے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پر بزرگان فرماتے ہیں کہ اس طرح جب ملک الموت جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کر اجازت طلب کرتا ہے اور پھر آخر میں اجازت اسے ملتی ہے، تو یہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اختیارن سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ اس عالم سے جانا خود نبی گرامی اسلام کے اپنے انتخاب اور ان کے اپنے اذن اور اجازت سے ہے کہ ملک الموت کو جب اجازت ملتی ہے تب جا کر وہ روح قبض کرتا ہے اور پھر نبی گرامی اسلام اس عالم سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلا جو جملہ اس جملوں کے اندر ہے وہ یہ کہ وَرَغْبَةٍ وَإِثَار، کہ ہمارے بعض بزرگان اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبر گرامی اسلام سے جملہ متعلق ہے، یعنی یہ رغبت پیغمبر کی طرف سے ہے کہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ ذات پروردگار کی بارگاہ میں جائے، پیغمبر چاہتے ہیں کہ قرب الہی کے اس عظیم مرحلے پر چلے جائیں، منتقل ہو جائیں، اور وہ اس عالم سے منتقل ہونے کی صورت میں ہے۔ کیونکہ نبی گرامی اسلام جو کہ ایک حجت الہی کی حیثیت میں وہ ذات ہے جو ولی خدا ہے، یعنی جس کی تمام تر توجہ ذات پروردگار کی طرف ہے، اور پھر اس عالم میں جب ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں تو اس عالم کی محدودیت اور اس کی اپنی کچھ تقاضائیں ہیں، نبی گرامی اسلام چاہتے ہیں کہ اصلاً ان کی وہ ہستی، ان کی وہ ذات مستقل اور ہر اعتبار سے اس عالم مادہ سے نکل کر جوار پروردگار میں قرار پائے۔ یہ رغبت ان کے وجود میں شدید مرحلے تک پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دعاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ویسے تو عادی حالت میں روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی انسان یوں موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اگر وہ انسان موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو اپنے اعمال کی طرف ناظر ہو، جیسے کہ بعض روایات کے اندر ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کو شرط وثیق حاصل ہو، ایک اطمینان بخش شرط اس کے پاس اگر حاصل ہے تو وہ یہ تمنا کرے موت کی۔ تو بہرحال یوں عادی حالت میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنے عمر کی خدا نے متعال سے جو کہ نعمت ہے طولانی طلب کرے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی اس کی کوتاہیاں ہیں اس کو جبران کر سکے۔ لیکن ولی خدا تو وہ ہر اعتبار سے معصوم ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اس کی ذات کے اندر تو کسی بھی اعتبار سے لرزش پائی نہیں جاتی، وہ ہر اعتبار سے منزہ اور مبرہ ہے، لیکن وہ اس عالم کے اندر حتیٰ جب اپنی عمر کے طولانی ہونے کی دعا فرماتے ہیں تب بھی وہ اس طرح کلمات جاری کرتے ہیں کہ وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، کہ خدایا میری عمر بڑھا دے اس وقت کہ جب یہ میری عمر اور میری یہ زندگی تمہاری طاعت میں مشغول ہو۔ تو یعنی اس عالم کے اندر بھی حجت الہی کی دعا اس طرح ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ذات پروردگار کی اطاعت میں مشغول اور مصروف رہے۔ تو اسی طرح اگر ہم حجت الہی اور جتنے بھی ہمارے آئمہ معصومین ہیں ان کی سیرت میں اگر ہم نگاہ کریں تو یہ موت کی تمنا، پروردگار کے جوار میں جانا، پروردگار سے ملاقات کی جو رغبت ہے ان کے وجود میں، وہ شدید مرحلے میں پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں بعض جملات ملتے ہیں کہ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین موت سے اس طرح عشق اور رغبت رکھتے ہیں، اس طرح مانوس ہے اس بچے کے اس عشق سے بھی زیادہ کہ جو اپنی ماں کے سینے سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ موت سے تمنا کا جو عشق ہے وہ امیر المومنین کے وجود میں اس قدر شدید ہے۔ اسی طرح آئمہ کی سیرت سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا جس طرح روایات کے اندر ہے کہ ایک مومن کے لیے زندان ہے، اس لیے کہ مومن کی زندگی خداوند متعال کی بارگاہ میں اطاعت میں گزرتی ہے، بندگی الہی میں گزرتی ہے، وہ اس کا ہر لمحہ ذات الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک مومن کا محبوب ذات خدا قرار پاتا ہے تو وہ اس عالم میں نہیں رہنا چاہتا، تو جہاں حجت الہی ہو، جہاں ولی خدا ہو اور بالخصوص نبی گرامی اسلام کی ذات ہو کہ جو عالم انسان کے عالم امکان کے اندر ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہیں اور جتنے مدارج کمال ہیں وہ سب طے کر چکے ہیں، وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہر اعتبار سے توجہ ذات پروردگار کی طرف رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے وجود میں یہ رغبت موت کی اور اس عالم سے نکلنے کی اپنے شدید مرحلے میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر اسی جملات کے اندر آگے سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قد حف بالملائکۃ الابرار، کہ پیغمبر گرامی اسلام جب اس عالم سے چلے جاتے ہیں تو جو مقرب فرشتے ہیں وہ نبی گرامی اسلام کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ورضوان الرب الغفار و مجاورت الملک الجبار، اور نبی گرامی اسلام خدا غفار کے خوشنودی اور اسی طرح خدا جبار کی رحمت کے سائے میں آسودہ قرار پاتے ہیں۔ تو انہی جملات سے ایک اور نقطہ جو ہمارے لیے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ سیدہ درواقعے عالم غیب سے کچھ چیز ہمیں بتا رہی ہیں، وہ خبر جو سیدہ دے رہی ہے وہ اس عالم دنیا سے وابستہ نہیں ہے، اور اس طرح کی اخبار اور خبریں دینا یعنی اس سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا علم عادی عام انسان کے علم جیسا نہیں ہے، عادی علوم جیسا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ عادی طریقے سے انسان غیب سے مرتبط نہیں رہتا، غیب سے خبر نہیں لاتا۔ یہاں پر سیدہ فرمانا چاہتی ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کس مقام پر فائز ہیں، کہاں پر اس عالم سے جانے کے بعد کس خدا کی رحمانیت کے سائے میں ہیں، کس قدر ان کا مقام ہے وہاں پر، اور فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ نبی یہی و امین ہی علی الوحی، درود ہو خداوند متعال کے نبی اور اس کے وحی کے امین پر، وصفی یہی و خیرت ہی من الخلق و رضی یہی، اس ذات پر درود ہو کہ جو مخلوقات میں سے منتخب ہے، مخلوقات میں سے افضل ہے اور جو خدا کی پسندیدہ ذات ہے، کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی طرف پہلے بھی اسی خطبہ فدکیہ کے اندر اشارہ ہو چکا ہے، جہاں ہم نے پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ کس طرح وہ مختار ہیں، کس طرح وہ مصطفیٰ ہیں، کب ان کو چنا گیا، کب ان کو جدا کیا گیا مخلوقات سے۔ تو اس طرح یہ ان صفات کی طرف اشارہ کر کے سیدہ فرماتی ہیں کہ ایسی عظیم ہستی پر درود ہو، والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام ہو نبی گرامی اسلام پر، خدا کی رحمت اور اس کی تمام تر برکات ہوں ان پر۔ تو یہ وہ جملات ہیں جو نبی گرامی اسلام کی رحلت کے سلسلے میں سیدہ فرماتی ہیں، اور اس طرح جو حقائق اور جو نکات اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی کسی حد تک ہمارے لیے روشن ہوتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر گرامی اسلام لقائے پروردگار چاہتے ہیں، کس طرح اس عالم کے بعد نبی گرامی اسلام اس مقام عظمیٰ تک فائز ہوتے ہیں، اور وہاں کس قدر وہ رحمت الہی کے سائے میں ہیں، اس کی خوشنودی اور رضوان کے سائے میں ہیں۔ تو اس طرح خطبہ فدکیہ سے دیگر جو ہمارے لیے معارف سیدہ بیان کر رہی ہیں اس کو ہم اگلے درسوں کے اندر بیان کریں گے۔ یہاں تک درواقع خطبہ فدکیہ کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے کہ جس حصے کے اندر سیدہ خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد توحید، اس طرح پھر خداوند متعال کے حوالے سے ان کی صفات اور اس کے افعال کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک کہ نبوت کو بیان کرتی ہیں، اور نبی گرامی اسلام کی رحلت کے حوالے سے کچھ مطالب ہمارے لیے بیان ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔